السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال اللہ تبارک و تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. آج کی ہماری اس مہانہ نشست کا جو موضوع مقرر کیا گیا ہے وہ ہے اقامت دین کی جد و جہد کے فضائل. تو اس میں پہلی بنیادی بات تو یہ اقامت دین ہے کیا، اور اس کی جد و جہد کیا وہ ضروری بھی ہے کہ نہیں، اور پھر اس کے فضائل کا بیان. یہ انشاءاللہ گفتگو کی ترتیب رہے گی کہ یہ اقامت دین سے مراد کیا ہے، اس کو مختصر بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس اقامت دین کی جد و جہد یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، یہ ہمارے فرائض میں داخل ہے، اس پر تھوڑی سی بات ہوگی اور تفصیلاً گفتگو اس بات پر ہوگی کہ یہ جد و جہد جب اہل ایمان کریں گے انشاءاللہ تو کیا کیا فضائل ہیں جو اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں بیان کیے ہیں، اور کیا فضائل ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیان کیے ہیں. اور آخر میں اگر وقت ہمارے پاس ہوا تو یہ یاد دہانی کہ یہ اقامت دین کی جد و جہد یہ اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اجتماعی طور پر محنت کرنا، اجتماعی طور پر جد و جہد کرنا، یہ اس جد و جہد کا لازمی تقاضا ہے. اس پر انشاءاللہ آخر میں گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تو یہ دین کا تصور، اس کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں یاد دہانی کے طور پر. اللہ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ ہے کیا، اور اس کی وسعتیں کتنی ہیں، اسی سے واضح ہوگا پھر اس کے تقاضے کیا ہیں، اسی سے بات واضح ہوگی کہ پھر ہمارے فرائض کیا ہیں، اور اسی ذیل میں اقامت دین کی جد و جہد کی فرضیت یہ بھی واضح ہوگی انشاءاللہ. میں نے 6 مقامات سے کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، کچھ بعد میں بھی ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ. پہلا مقام تو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے. لفظ دین قرآن میں کئی معنی میں استعمال ہوا، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 میں بدلے کے معنی میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں قانون کے معنی میں، سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں نظام یعنی سسٹم کے معنی میں، اور سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں دین کا لفظ اطاعت کے معنی میں استعمال ہوا. سادہ سی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کے محاورے کے اعتبار سے کہیں تو اب ہماری زبان میں انگریزی کے الفاظ بھی بے تکلف استعمال ہو جاتے ہیں، سسٹم کے لفظ سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں، اسی کا ترجمہ ہم نظام کیا کرتے ہیں. اور زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اللہ نے جو اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ایک نظام کے طور پر، ایک سسٹم کے طور پر عطا فرمایا ہے. عام طور پر ہم ایک انگریزی کا لفظ استعمال کرتے ہیں ریلیجن، جس کا عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے مذہب. اس ریلیجن کو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا دائرہ کار انفرادی معاملات تک محدود ہے، کچھ عقیدے وہ دے دے گا، جس کو بڑا مانا اس کی پرستش کیسے کی جائے، اس کو کیسے پوجا جائے، کچھ اعمال پتہ چل جائیں گے، خوشی غمی کے موقع پر کیا کریں، کیا ریچولز اختیار کیے جائیں وہ ریچولز بتا دیے جائیں گے، وہ اعمال بتا دیے جائیں گے. یہ جورسڈکشن ہے، دائرہ کار ہے ریلیجن کا. اس معنی میں عیسائیت ہے، یہودیت، یہ سب مذاہب یعنی ریلیجنز ہیں. لیکن اسلام صرف ایک ریلیجن نہیں ہے، اسلام دین ہے، یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا، اور دین کے معنی میں نظام اور سسٹم کے معنی بھی داخل ہیں، جس میں انفرادی زندگی بھی شامل ہے اور اجتماعی زندگی بھی شامل ہے. اس تناظر میں یہ آل عمران کی آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک فقط وہ اسلام ہے. اسی طرح سورہ آل عمران ہی میں آیت نمبر 85 میں ذکر ہوا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کوئی اور دین، کوئی اور سسٹم، کوئی اور نظام زندگی اختیار کرے گا، وہ ہرگز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. یعنی یہ جو ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ نمازیں بھی چل رہی ہوں مگر کافروں کے قوانین بھی جاری ہوں، نمازیں بھی چل رہی ہوں اور سود کے قوانین بھی جاری و ساری ہوں، یہ ہمارے ہاں چلتا ہے، اللہ کے نہیں چلتا. اللہ فرماتے ہیں میرے ہاں تو قابل قبول فقط اسلام ہے، اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین، کوئی اور سسٹم آف لائف، نظام زندگی اختیار کرے گا، وہ اللہ کے قابل قبول نہیں. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں ایسے لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، حجۃ الوداع کے موقع پر اس آیت کا نزول ہوا، مشہور آیت ہے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا. تو اللہ فرماتے دین مکمل فرما کر دیا گیا. اگر سادہ سی بات کہیں تو انفرادی زندگی کے لیے بھی اس کی رہنمائی موجود ہے، اور زندگی کے اجتماعی معاملات کے لیے بھی اس کی رہنمائی موجود ہے. یہ دین اسلام ایمانیات اور عقائد بھی عطا کرتا ہے، عبادات بھی سکھاتا ہے، خوشی غمی کے مواقع کے لیے رسومات یہ تعلیمات بھی دیتا ہے، گھریلو زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، معاشرت کے لیے بھی، معیشت کے لیے بھی، عدالت کے لیے بھی، سیاست کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی، حتیٰ کہ انٹرنیشنل لیول کے معاملات کے لیے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے. صرف مسلمز کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے بارے میں بھی ہدایات عطا کرتا ہے مسلمانوں کو. تو یہ اللہ فرماتے ہیں میں نے مکمل فرما کر دیا، اور اللہ اسی کا تقاضم سے کرتے ہیں کہ اسلام میں بھی پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب یہ پورے کا پورا اسلام، یہ میری ذات پر بھی ہو، میرے گھر میں بھی ہو، میری مارکیٹس میں بھی ہو، میری معیشت میں بھی ہو، معاشرت اور سیاست اور عدالت میں بھی ہو، اس سب کے اعتبار سے اللہ نے کہا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پانچویں جو آیت تلاوت کی گئی وہ سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 85 ہے. ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے ہمیں بھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے؟ یہ یہود کے تناظر میں بات ہے، جس کے حوالے سے رہنمائی ہمارے لیے بھی ہے. یعنی کچھ احکامات تم مانتے ہو اور عمل کرتے ہو ان پر، اور کچھ احکامات پر عمل نہیں کرتے. یہ جو تم نے تقسیم کی ہوئی ہے، کچھ مانا کچھ نہ مانا، کچھ احکامات پر عمل کیا کچھ پر عمل نہ کیا، فرمایا کہ یہ تو قبول ہی نہیں، بلکہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، تم میں سے جو یہ رویہ اختیار کرے، یہ ڈویژن کر دیں اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب کے احکامات میں تقسیم کر دیں، تو یہ جزوی طور پر عمل کرنا، یہ تو قبول ہونا دور کی بات ہے، اس پر تو سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ ذلت اور رسوائی ہو دنیا میں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید تر عذاب میں لوٹایا جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے لوگوں تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بے خبر نہیں ہے. آج ہم تھوڑا غور کریں، بلکہ تھوڑا سا غور کریں، تو ہم نے نماز تو ادا کی، اللہ کا احسان ہے، اس کی توفیق سے زکات بھی ہم ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزوں کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے، حج کی فرضیت ہوتی ہے تو اس کو بھی ادا کر لیتے ہیں. یہ اللہ ہی کے احکامات ہیں. وہی اللہ کہتا ہے سود کے دھندوں کو چھوڑو، وہی اللہ کہتا ہے بے حیائی پھیلاتے ہو تو اللہ کی طرف سے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا، وہی اللہ کہتا ہے سود ڈاکو کی بھی سزا کا نفاذ ہوگا، قاتل کی بھی سزا کا نفاذ ہوگا، چور کی بھی سزا کا نفاذ ہوگا، زنا کی سزا اس کا بھی نفاذ ہوگا. یہ اللہ کے تقاضے. تو اگر ہم سادہ سے انداز میں غور کریں تو کچھ اعمال پر تو میں اور آپ عمل کرنے کی پوزیشن میں ہیں، مگر اللہ کی کتاب اور اللہ کی شریعت کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو پورے دین پر اگر عمل نہ ہو رہا ہو یا اگر عمل نہیں ہو رہا اور اس کی جد و جہد اور محنت نہیں کی جا رہی جس پر ہم نے آگے بات کرنی ہے، تو پھر اللہ کے ہاں یہ کچھ اعمال کی قبولیت یہ بہت ہی شدید اندیشہ ہے کہ قبول نہ ہو. اور اللہ فرماتے پھر دنیا اور ذلت میں، دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب کا معاملہ. اس تناظر میں آج ہمارا موضوع اس کا پہلا حصہ ہے اقامت دین کی جد و جہد. تو یہ اقامت دین کیا ہے؟ اللہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اللہ کے پیغمبر کا مشن بھی قرآن نے یہی بیان کیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ اللہ کے اس دین کو کل نظام زندگی پر غالب کریں. اور بالفعل اللہ کے نبی علیہ السلام نے غالب کر کے دکھایا، اپنا خون طائف کی گلیوں میں اور احد کے میدان میں پیش کیا تو اپنے 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے اللہ کی راہ میں پیش کیے، تب قرآن کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک یہ باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. یہ ہے فریضہ اقامت دین، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. ہاں اس جد و جہد میں ہماری موت واقع ہو جائے، سبحان اللہ، شاید دین قائم نہ ہو، لیکن ہم اللہ کے سامنے اپنی معذرت رکھ سکیں گے، اللہ تیرے دین پر عمل کے جو مواقع تھے وہاں تو عمل کیا، مگر بہت سارے مواقع ایسے تھے جہاں عمل کرنا ممکن نہیں تھا، تو اللہ تیرے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہم نے کی، اس جد و جہد کو ہمارے ایکسکیوز کے طور پر، ہماری معذرت کے طور پر قبول فرما لے. اللہ کی ذات سے امید، اللہ قبول فرمائے گا، معاف بھی فرمائے گا، لیکن بنیادی طور پر اس دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا یہ ہمارے فرائض میں داخل ہے. اور اسی مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تھوڑا سا میں آپ کا تھوڑا سا وقت اور لے لوں، پھر فضائل کا بیان تفصیلاً کریں گے. یہ ہمارے حلقوں میں تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے یا اور تحریکوں کی طرف سے جب یہ بات بیان ہوتی ہے تو عام مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ نئی باتیں کر رہے ہیں لوگ. ہم نے جمعے کے خطبوں میں تو اس طرح کی کبھی باتیں نہیں سنی. عام جو دروس قرآن کی محافل ہوا کرتی ہیں اہل علم کے ہاں، وہاں تو اس کا زور و شور سے بیان نہیں ہوا کرتا. تو کچھ زیادہ ہی تو نہیں کر رہے آپ لوگ، جذباتی تو نہیں ہو گئے کہ خامہ خواہ کا ایک فریضہ آپ نے اپنے اوپر اور ہمارے اوپر تاریخ کرنے اور عائد کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہو؟ معاذ اللہ. تو تھوڑا سا اس کو بھی ایک ذرا دھیمے انداز میں سمجھ لیں. علماء یا فقہا کی اصطلاحات کیا ہیں؟ یہ اقامت دین کے الفاظ تو قرآن میں بالکل واضح ہیں، مگر فقہا اصول تفسیر کو سامنے رکھ کر، اصول حدیث کو سامنے رکھ کر اور امت کے اسلاف کے کام کو سامنے رکھ کر کچھ اور اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا ایک میدان ہے. وہاں کی اصطلاح کیا ہے؟ وہاں کی اصطلاح اقامت دین نہیں، وہاں کی اصطلاح تکبیر رب و رب کا فکبر نہیں، وہاں کی ایک اصطلاح ہے نصب امامت، امامت کا نصب کیا جانا. امامت سے کیا مراد؟ مسلمانوں کا ایک امام ہو، ایک امیر ہو، ایک خلیفہ ہو جس کے تحت مسلمان زندگی بسر کریں، اور وہ امیر، وہ خلیفہ، وہ امام، وہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرے. پہلے خود رسول اللہ ہی سب کچھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد صحابہ کرام میں سے خلفاء راشدین ہیں، خلیفہ قرار پائے، اور خلافت کی اصطلاح اپنی جگہ قرآن کی اصطلاح ہے. تو فقہا استعمال کرتے ہیں نصب امام یا نصب امامت کی اصطلاح، کہ امام کا نصب کیا جانا، یعنی یہ امامت کا تصور کہ امت کا ایک امیر ہو، خلیفہ ہو، اور امت واقعتاً جڑی ہوئی ہو اور اجتماعی سطح پر اس کے پورے انتظام کے تحت اللہ کے احکامات کا نفاذ کیا جا رہا ہو. یہ ہے فقہا کی اصطلاح نصب امام یا نصب امامت. ایک اصول فقہا اور بیان کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، وہ مسئلہ ہمیں معلوم ہے بس اصطلاح فقہا کی ہے. وہ کہتے ہیں مقدمۃ الواجب واجبۃ، کسی واجب یعنی فریضے سے قبل جو شے ضروری ہے تاکہ وہ فریضہ ادا ہو سکے، تو اس فریضے سے پہلے جو شے ضروری ہے وہ بھی فرض ہے، وہ بھی واجب کے درجے میں ہے. مقدمۃ الواجب واجبۃ، کہ کسی واجب کا فریضے کا مقدمہ، پری ریکویزٹ انگریزی میں ہم کہیں گے، اس فرض یا واجب کو ادا کرنے سے قبل جو شے ضروری ہے وہ بھی فرض کے درجے میں ہے. مسئلہ ہمیں کیسے معلوم ہے؟ ہم نے نماز ادا کی الحمدللہ، وضو کے ساتھ ادا کی، بغیر وضو، وضو کے ساتھ ادا کی. وضو کو ہم لوگ فرض نہیں کہتے، مگر جب کتابوں میں پڑھتے تو شرط ضرور کہتے ہیں، ہے وہ بھی اپنی جگہ فرض، وضو کے بغیر میں نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن وضو کے بغیر اگر میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو وضو پری ریکویزٹ ہے، پری کنڈیشن ہے اس نماز کے فرض کو ادا کرنے کے لیے، تو اب وضو بھی فرض ہو گیا. یہ ہے اس اصول کا مطلب کہ کسی فرض یا واجب کے ادا کرنے سے قبل جو شے اس کے ادا کرنے کے لیے ضروری ہے وہ بھی فرض یا واجب کے درجے میں ہے. اب شاہ ولی اللہ فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، خلافت کا نظام کیا ہے؟ اس کو بھی تھوڑا سا اور ٹچ کر لیتے ہیں. شاہ ولی اللہ فرماتے وہ تمام امور جن کو انجام دینا رسول اللہ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، اب ان کی نیابت کرتے ہوئے ان سارے امور کو انجام دینا یہ خلافت ہے. دوبارہ، وہ سارے کام، وہ ساری ذمہ داریاں، وہ سارے امور جو رسول اللہ علیہ السلام ادا فرما رہے تھے، اب ان کی ختم نبوت کے بعد ان کی نیابت کرتے ہوئے، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے، ان کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے یہ سارے کاموں کو انجام دینا امت کی ذمہ داری ہے. تو اب بتائیے کیا رسول اللہ نے صرف نماز سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بلکہ معاف کیجئے گا، احزاب میں نمازیں قضا بھی ہو گئی ہیں. کیا رسول اللہ نے صرف تہجد پڑھ کے دکھائی ہم؟ معاف کیجئے گا، رسول اللہ نے راتوں میں سفر بھی کیے ہیں غزوات کے لیے. کیا رسول اللہ نے صرف تسبیحات اور صدقہ خیرات ہی سکھایا ہمیں؟ رسول اللہ نے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی ہمیں دکھائے. کہاں لے کے جائیں گے اس کو؟ تب اللہ کا دین قائم ہوا، تب شریعت کے احکامات نافذ ہوئے. اور آخری اس گفتگو کا ایک اور پہلو سمجھنے کا، معروف ایک بات ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا. سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ نماز کا حکم دینا، یہ بھی معروف ہے. زکوٰۃ کا حکم دینا، یہ بھی معروف ہے. خیر کی تعلیم دینا، یہ بھی معروف ہے. سب سے بڑا معروف ہے نظام خلافت، کیونکہ اگر وہ قائم نہ ہو تو اللہ کے بہت سے احکامات جو معروف کے ہیں ان پر عمل ہی نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ کی وصولی، بیت المال کا نظام، نظام خلافت. جمعے کا اہتمام، نظام خلافت. وقت کا خلیفہ جمعہ بھی پڑھاتا تھا، یا اس کا نمائندہ جو ہے وہ جمعہ پڑھاتا تھا، اس کی تقریر کی تیاری کرتا تھا، خطاب کی تیاری کرتا تھا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جمعے کی عید بھاری ہوتی، جمعے کی عید بھاری ہوتی، یہ کیا ہمارے والوں پر بھاری ہوتی؟ یہ ہمارے والوں پر بھاری ہوتی، الٹا مطلب نکالتے ہیں ہم لوگ. جمعے کی عید بھاری ہونے کا مطلب کیا تھا؟ وہ جو مسلمانوں کے خلفاء تھے، حکمران تھے، نیک لوگ تھے، ان پر بھاری ہونے کا مطلب یہ تھا کہ صبح وہ عید کا خطبہ بھی تیار کرے گا اور عید کی نماز کی امامت بھی کرے گا. اور خطبہ اور امامت کوئی آسان کام نہیں ہے، بہرحال ذمہ داری کی بات ہے. پھر وہ دوپہر میں جمعے کا خطبہ بھی تیار کرے گا، وہ خطبہ بھی ڈیلیور کرے گا، اس کی امامت بھی کرے گا، اس کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی تھی. یہ تھا بھاری ہونا، ہم نے اس کو اپلائی کر دیا ہمارے سیاست دانوں کے اوپر، الٹا کام کرتے ہیں. تو سب سے بڑا معروف یہ خلافت کا نظام، جو قائم ہو تو اللہ کے بہت سارے احکامات پر عمل ہوگا، جیسے کہ زکوٰۃ کی وصولی کا ذکر ہوا، سزاؤں کے نفاذ کی بیان ہوا. نہیں عن المنکر، منکرات تو بہت سارے ہیں جن کو روکنا ہے، جن کا خاتمہ کرنا ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے وغیرہ، یہ سب منکرات ہیں. لیکن سب سے بڑا منکر بے حیائی ہے، سود خوری ہے، یہ ذرا بڑی مثالیں. سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ یہ باطل کا نظام، یا وہ نظام جہاں اللہ کی حاکمیت قائم نہ ہو. اور یہ باطل نظام ان منکرات کو سپورٹ دیتا ہے. یہ ساری گندگی کے ڈھیر جو آپ کو ہمیں ٹی وی کی سکرین پر یا بل بورڈ سے چلے، وہ تھینکس ٹو سپریم کورٹ کے تھوڑا معاملہ کم ہوا کہ، لیکن یہ سب کچھ چلتا ہے کس کے توفیل؟ اس حکمرانی کے توفیل چلتا ہے. یہ سود کا نظام کس کے توفیل چل رہا ہے؟ بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے پوری قوم کو کہ سود کی تعریف ہی تحریر کر پا رہے ہیں لوگ عدالت کے جج بیٹھ کے، اور یہ عدالت کے ججز بیٹھ کر بے حیائی کی تعریف تحریر کر پا رہے ہیں. اور ان کو اگر چھوڑنا ہو تو میں نام کسی کا نہیں لیتا، ذرا پیچ اپ ہو جائے تو کتنوں کو دو دن پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. دیکھ لیجا، یہ ہے وہ منکر سب سے بڑا کہ جس کے توفیل یہ سارے منکرات پروان چڑھتے ہیں اور دھڑلے کے ساتھ اللہ کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے. اس منکر کا خاتمہ یہ سب سے بڑا فریضہ ہے، یہ اولین فریضہ ہے. تو بھائی یہ ہے اقامت دین کا معاملہ، یہ ہے اقامت دین، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، جس کا فریضہ اب ختم نبوت کے بعد میرے اور آپ کے اس امت کے کاندھوں پر ہے. اللہ اس کا احساس بھی عطا فرمائے اور اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اب آئیے اس کے فضائل کیا ہیں، کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابھارا بھی ہے اور اہل ایمان کو ترغیب دلائی ہے، تشویق دلائی ہے، موٹیویٹ کیا ہے، اور کس کس انداز سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ابھارا ہے اور ترغیب دلائی ہے، تشویق دلائی اور موٹیویٹ کیا ہے، چند آیات اور چند احادیث میں چاہوں گا کہ ان کا یاد دہانی کے طور پر آج ہم مطالعہ کر لیں۔ سب سے پہلے جو ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی ابتدا میں، سورہ صف کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 14۔ اسی سورہ صف میں اللہ کے رسول کا مشن بھی بیان ہوا کہ یا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی، سورہ صف کی آیت نمبر 9۔ وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم علیہ السلام کو بھیجا، الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، و دین الحق مکمل ضابطہ حیات نظام زندگی دین اسلام دے کر، لیظهره علی الدین کلی ہی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ اسی سورہ صف کے آخر میں اللہ کا اس قدر خوبصورت انداز ہے اپنے مومن بندوں کو ابھارنے کا، اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنو کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الی اللہ، جیسے عیسی ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے حواریین اپنے ساتھیوں سے، من انصاری الی اللہ، عیسی علیہ السلام نے پکارا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، قال الحواریون ان کے حواریین سچے ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ لیکن پہلے حصے کا ترجمہ جو بھی بھائی یا ساتھی پہلی مرتبہ سنتے پریشان ہوتے ہیں، اللہ فرما رہے کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کیا اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ قطعا نہیں، اللہ تو الصمد ہے، بے نیاز ہے، کل کائنات کا خالق بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، مالک بھی ہے، کل اختیار اس کے پاس ہے۔ پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کون انصار اللہ، خود یہ آیت بتا رہی کہ اللہ کے مددگار بننے سے مراد کیا ہے۔ پیغمبر پکارا عیسیٰ علیہ السلام من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، ان کے ساتھی جواب کیا دے رہے ہیں نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پکار رہے میرا مددگار کون ہے اللہ کی طرف، ساتھی یہ نہیں کہہ رہے ہم آپ کے مددگار ہیں اللہ کی طرف، وہ کہہ رہے ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو پیغمبر کا ساتھ دینا، پیغمبر کے مشن میں شامل ہونا، اس محنت میں اپنا حصہ ڈالنا، یہ ہے اللہ کی نصرت کرنا، اللہ کی مدد کرنا۔ یہ اگر تو محسوس کریں تو کیا قسمت کی بات ہے کہ اللہ بندے سے کہہ رہے تو میرا مددگار بن جا، اور اس کا راستہ کیا ہے میرے پیغمبر کا ساتھ دو۔ ابھی اور آیتیں نصرت والی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس آیت سے خود نصرت کی وضاحت ہو رہی کہ اللہ کی نصرت سے مراد اس کے پیغمبر کا ساتھ دینا، اور پیغمبر کا ساتھ کس کام میں دینا تھا، وہ اللہ کے دین کی محنت میں کام ساتھ دینا تھا، اس پیغمبر کے مشن میں شریک ہونا، یہ ہے اللہ کی نصرت۔ ضمناً اس کو اور سمجھ لیجئے سادہ انداز میں، شافی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، شفا تو وہی دیتا ہے، لیکن ہم اسباب کے تحت ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، دوائی بھی استعمال کرتے ہیں، اللہ حفاظت میں رکھے، اگر مسئلہ زیادہ ہو تو ہاسپٹل میں بھی جانا پڑتا ہے، اللہ حفاظت میں رکھے اپنی، لیکن یہ اسباب تو استعمال کرتے ہیں مگر شفا کون دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو ظاہری اسباب کے تحت تو یوں کرتے ہیں مگر اصل مؤثر کون ہے، تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طریقے پر اصلاً تو اللہ ہی دین غالب کرے گا، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کے اذن کے بغیر ابو جہل کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر بی بی سمیہ کی شہادت بھی اسی ملعون کے ہاتھوں ہوئی، ابو جہل کے ہاتھوں ہوئی، کیا کرے، اللہ کے اذن سے ہی تھا۔ تو عالم ظاہر میں یہ حق و باطل کی کشمکش تو جاری ہے ازل سے، شروع سے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ظاہر کے اسباب میں اپنے ایمان والے بندوں کو پکارا ہے کہ تم اگر یہ محنت کرو، کام تو وہی کرے گا، ہے اس کا کام، کام بھی وہ کرے گا۔ ایک ہمارے بزرگ ساتھی ہیں، انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ بھائی جنگ تو اللہ کی ہے، تم لوگ کیوں ٹینشن لیتے ہو، دین اللہ کا ہے، تو باطل اگر سر دکھا رہا ہے یا سر چڑھ کر بول رہا ہے تو جنگ تو اللہ کی ہے، تم ٹینشن کاہے کو لیتے ہو، تم اپنا کام کرو، تم اپنا حصہ ڈالو۔ بہت پیارا انداز ہے۔ تو ظاہر کے اسباب کے تحت وہ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ کونو انصار اللہ، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ اسی مدد کے تعلق سے قرآن نے اور ترغیب دلائی، کبھی اللہ فرماتے ہیں سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے، اور نصرت اور مدد اللہ کی کیا ہے وہ ہم سمجھ چکے، دین کی محنت کرنا، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم اللہ تمہاری نصرت فرمائے گا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ یہ وہی انداز ہے فذکرونی اذکرکم جو جمعے کی خطبات میں آخر میں ہم سنتے ہیں کہ تم اللہ فرماتے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ آیت بتا رہی ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ کیا مراد اس سے؟ قدموں کی مضبوطی کیا ہے؟ اکانومی کا بٹا بیٹھا ہوا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے، پولیٹیکل صورتحال کوئی کنٹرول میں نہیں ہے، بارڈرز کی کنڈیشن ہماری کس قدر خراب ہے ہم سب کو پتا ہے، تو ہر طرف تو پوزیشن خراب ہی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے ثبت اقدامکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ اسی کو اللہ نے ایک اور انداز سے فرمایا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 میں اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری نصرت کرے، اللہ تمہاری مدد فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کی نصرت کب آئے گی جی؟ جب تم اللہ کے دین کی نصرت کرو، یہ اسی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری نصرت فرمائے، تمہاری مدد پر آ جائے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ ہاں وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي، اور اگر اللہ اپنی مدد کا ہاتھ تم پر سے ہٹا لے تو بتاؤ اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرنے والا ہوگا۔ تو یہ ہے اس نصرت پر بشارت ہے۔ ایک اور بشارت قرآن ہمیں دیتا ہے اسی نصرت اور امور پر بھی کامیابی کی۔ قرآن نے کہا سورہ آراف کی آیت نمبر 157 میں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جنہوں نے آپ کی تعظیم اور احترام کیا، اور وَنَصَرُوهُ جنہوں نے رسول اللہ کی نصرت کی۔ کبھی اللہ کی نصرت کے الفاظ اور اب اللہ کے رسول کی نصرت کے الفاظ، بات ایک ہی ہے، کیونکہ دین اللہ نے رسول کے ذریعے دیا اور اس کی محنت رسول کر رہے ہیں، تو تم اللہ ان کی مدد کرو تو اللہ ہی کی مدد ہو رہی۔ بہرحال فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، بس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے رسول اللہ علیہ السلام پر، جنہوں نے آپ کی تعظیم و توقیر کی اور جنہوں نے آپ کی نصرت کی، یعنی آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور یعنی قرآن کی اتباع کی ان لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل کیا گیا۔ فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کون سی کامیابی؟ ہر اذان میں سنتے ہیں، اقامت میں سنتے ہیں، حی علی الفلاح۔ وہ کامیابی چاہتے ہو تو پیغمبر پر صرف ایمان لا کر بیٹھے نہ رہنا، ادب بھی کرنا، نصرت بھی کرنا، اور ان پر نازل کیے گئے قرآن کی اتباع بھی کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور بڑا پیارا مقام قرآن ہمیں عطا کرتا ہے سورہ انفال میں، اور سورہ انفال میں آیت نمبر 16 اور 17 میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، ذہن میں رکھیے گا، وہ 313 ایک طرف، 1000 دوسری طرف، معروف واقعہ ہمارے علم ہے، ذہن میں رہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، 70 مشرق قتل ہوئے ہیں، اللہ فرما، اور صحابہ جو کچھ بھی تھا لے کر آگے، چند ہی تلواریں، کوئی شاخ ہی لے کر آگے، ڈنڈی لے کر، جو کچھ بھی ہے، لیکن 70 مشرق قتل تو ہوئے۔ ابو جہل بھی قتل ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج اس امت کا فرعون قتل ہوا ہے، آج اس امت کا فرعون قتل ہوا ہے۔ وہ بھی تکبر میں تھا، یہ بھی تکبر میں تھا۔ بات واضح ہے، پہلے بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں سیرت کے بیان میں، جب اس کے قتل کا معاملہ آیا، اس کی گردن کاٹی جا رہی تھی، تو کہنے لگا ذرا یہ گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ جب باقی گردنوں کے ساتھ رکھی جائے تو سردار کی گردن اونچی نظر آئے۔ یہ ہے تکبر اس کا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آج اس امت کا فرعون قتل ہوا ہے۔ بہرحال یہ 70 قتل ہوئے، عالم ظاہر میں تو صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوئے نا، عالم ظاہر میں صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، پھر وہ واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں ہم نے پڑھا اور پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے مٹی ہاتھ میں لی اور آپ نے پھونک ماری اور یہ مٹھی کھول دی، ان کی طرف پھینکی، شاہت الوجوہ کے چہروں کو بگاڑ دے، چہروں کو بگاڑ دے، یہ مٹی ان کفار اور مشرکین کی آنکھوں میں گئی اور بھگدڑ سی مچی اور ان کی گردنیں اڑائیں صحابہ کرام نے۔ اس سارے معاملے کو دیکھیں، ظاہر کے تحت صحابہ کرام کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کر رہے ہیں علیہ السلام، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اب ہے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 16 اور 17، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا انہیں، اللہ نے قتل کیا ہے، اللہ اکبر۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی ہے، مٹی اللہ نے پھینکی ہے۔ اگر روحانیت اس بات کا نام ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب مل جائے، اگر روحانیت اور روحانی ترقی اس بات کا نام ہے کہ بندے کو اللہ کا قرب مل جائے، تو بتائیے اس سے اوپر قرب کا کیا درجہ ہوگا کہ عمل بندہ کر رہا ہو اور اللہ فرماتے کہ تو نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں، اس سے اوپر کیا روحانیت ہوگی؟ تم نے قتل نہیں کیا، اللہ فرماتے میں نے قتل کیا ہے، نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، مٹی میں نے پھینکی۔ اس ساری محنت کو اللہ نے اپنی طرف نسبت عطا فرما دی، تم نہیں لڑے میں لڑا ہوں، تم نے قتل نہیں کیا میں نے قتل کیا، آپ نے مٹی نہیں پھینکی ہے نبی، یہ مٹی اللہ نے، اللہ فرماتے میں نے پھینکی۔ بات واضح ہو رہی؟ مجھے بتائے کوئی کہ اس سے اوپر روحانیت کا کیا درجہ ہو؟ قرب کی یہ انتہا کہ اللہ کہتے تو نہیں کر رہا بندے، میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ تو یہ اقامت دین کی جد و جہد، یہ نصرت الہی، یہ نصرت دین، یہ نصرت رسول کا فریضہ جب بندہ اپنے آپ کو کھپاتا ہے، وقت لگاتا ہے، صلاحیت لگاتا ہے، اوقات لگاتا ہے، انتہا ہے کہ ٹکراؤ کا بھی موقع ہے، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک، اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما، مگر وہ موقع تو پتہ نہیں ہماری زندگی میں آئے کہ نہ آئے، یا آئے تو ایک ہی دفعہ کا شاید معاملہ ہو، لیکن اس دین کے غلبے کی جد و جہد کا عمل تو مستقل عمل ہے، مستقل اس میں وقت لگانا، مال کو لگانا، اپنے آپ کو لگانا، اپنی اولاد کو لگانا، اپنی صلاحیتوں کو لگانا، یہ تو مستقل اقامت دین کی جد و جہد کا تقاضا ہے۔ اس ساری جد و جہد میں پھر ذہن میں رکھیے، اتنا اوپر قرب کا درجہ اللہ عطا فرما رہے ہیں کہ تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا، اور اے نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی بلکہ مٹی اللہ سبحانہ و تعالی نے پھینکی ہے۔ اسی طرح جب اس کام میں بندہ شریک ہو تو نسبت کہاں جاتی ہے اس کی؟ اس اقامت دین کی جد و جہد میں جب بندہ شریک ہو تو نسبت کہاں جاتی ہے؟ نسبت رسولوں کی طرف جاتی ہے، اور نسبت خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء کی طرف جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے تمام رسولوں کے تعلق سے بیان فرمایا سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فی بأس شدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغیب۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے انہیں معجزات عطا فرمائے، ہم نے انہیں کتابیں عطا فرمائی، ہم نے شریعت کی ترازو عطا کی۔ یہ شریعت کس لیے دی اللہ تعالیٰ نے؟ بس ہم یہ کہتے پھرے جناب دنیا کا بہترین نظام ہمارے پاس بس، اور آج میں دنیا کو کہوں کہ بہترین نظام ہمارے پاس، دنیا پلٹ کر پوچھتی کدھر ہے تمہارے پاس کہیں؟ تو آنکھیں نیچے ہوں گی پھر۔ یہ شریعت صرف مدرسوں میں پڑھانے کے لیے دی اللہ نے؟ فتوے صرف جاری کرنے کے لیے دی؟ نہیں۔ مدارس کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے، فتاوی دینے کی بھی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے، مگر ایک فتویٰ ہوتا ہے جو جاری ہوتا ہے اور ایک فتویٰ ہوتا ہے جو نافذ ہوتا ہے، وہ خلافت کرتی ہے۔ رہی صحیح خلافت 1924 میں ختم ہوئی نا، اس سے کچھ عرصے پہلے کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے کا ارادہ تھا برطانیہ کے اندر، اسٹیج شوز کا پروگرام تھا، نبی علیہ السلام بھی اور ازواج مطہرات کی شان میں بھی گستاخی کا ارادہ تھا، وقت کے خلیفہ کو پتہ چلا، اس نے برطانیہ کے سفیر کو بلایا اور اس نے کہا یہ تم لوگ کیا حرکت کر رہے ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا۔ تو اس نے کہا کہ ٹکٹیں بک چکی ہیں ساری، مال کے دیوانے تو یہی کہیں گے نا، ٹکٹیں بک چکی ہیں ساری۔ تو خلیفہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ اپنے حجرے میں یا آفس جو بھی ہوگا گیا، اندر سے تلوار لا کے سامنے رکھی اور اس نے کہا کہ یہ تلوار فیصلہ کرے گی، پھر حالانکہ ذہن میں رکھیے خلافت تو ختم ہو گئی اب تقریباً ختم، 1924 سے کچھ عرصے پہلے کی بات، مگر اس سفیر کو دن میں تارے نظر آ گئے کہ اگر اس نے یہ فتویٰ جاری کر دیا، سنیے گا الفاظ کو، اس نے اگر فتویٰ جاری کر دیا تو یہ سارے مسلمان یہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں کی جب مرکزیت ہوتی ہے خلافت کی تو فتویٰ صرف کتاب میں چھپتا نہیں ہے، پھر فتویٰ نافذ ہوتا ہے۔ آج فتاوی شائع ہوئے ہیں، شراب حرام ہے حرام ہے، سود حرام ہے حرام ہے، بے حیائی طوفان ہے حرام ہے، بالکل چھپتے رہیے، نفاذ تو نہیں ہو رہا اس کا، اس کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے اقامت دین کی جد و جہد کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال بات دو نہ چلی جائے، تمام پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو، ان کو معجزات عطا فرمائے، ان کو کتاب عطا فرمائی، ان کو شریعت عطا فرمائی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت قسط پر، عدل پر، جسٹس پر، انصاف پر قائم ہو۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی پیدا کیا، فی بعث شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت بھی، نبیوں نے جنگ بھی کیے اس کام کے لیے۔ قرآن کہتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں، وَكَأَيِّ مِن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے نبی گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی ہے۔ اللہ والے صرف اللہ اللہ نہیں کرتے، صرف مسجد میں تکبیر بلند نہیں کرتے، وہ میدان کارزار میں بھی آتے ہیں، حق و باطل کے مارکے میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور وہاں بھی تکبیر رب کی کوشش کرتے ہیں، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ تم نے بھی سبحان اللہ پڑھا، اللہ اکبر پڑھا، تو کون سا بڑا کام ہے؟ اچھا کام ہے، لیکن بڑا کام کون سا ہوا؟ وہ تو جمادات و نباتات بھی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی، تم سے تو مطلوب ہے کہ مار کے حق و باطل میں کھڑے ہو کر رب کی بڑائی کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرو، اور اگر جان تک بھی پیش کرنا پڑے تو پیش کر دینا۔ اور یہ جو سورہ حدید کی آیت 25 آگے کیا فرمایا، وہ منافع للناس، لوہے میں اور بھی فائدے، تم نے ضرورت کی چیزیں بنا لی، لیکن اہم مقصد ہے جنگ کی صلاحیت کا حصول۔ اور آگے، وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ واضح فرمانا چاہتا ہے کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اس آیت میں دونوں کو جمع کر دیا، کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے، اللہ نے اس کے لیے لوہا بھی عطا کیا ہے۔ یہ ہے اس کام میں جب میں اور آپ اپنا حصہ ڈالیں تو کہاں جا رہی ہے نسبت؟ پیغمبروں کی طرف۔ یہ پیغمبروں کی زندگی کا مشن تھا اور یہ پیغمبروں کی پیش نظر رہا۔ کچھ بہت سو کے ہاتھوں قائم نہ ہوا کوئی مسئلہ نہیں، کتنے نبی شہید کر دیے گئے، اللہ اکبر، حضرت زکریہ علیہ السلام شہید کیے گئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید کیے گئے، ایک دن میں بنی اسرائیل نے 43 انبیاء تک کو شہید کیا ہے۔ ٹھیک، اللہ کے درجات ان کے بلند، دین قائم نہ ہوا نہ صحیح، مگر انہوں نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا نا اللہ کی راہ میں، یہ ہماری ذمہ داری بھی بنتی جیسے کہ عرض کیا گیا۔ تو اس کام میں لگے تو نسبت جاتی ہے پیغمبروں کی طرف، اور پیغمبروں کے ساتھ نسبت جڑے تو پھر کیا عطا ہوتا ہے، وہ ایک بات اور عرض کر کے پھر پیش کروں گا انشاءاللہ۔ نسبت رسولوں کی طرف بھی جائے گی اور نسبت امام الانبیاء کی طرف بھی جائے گی، جن کا مشن کیا تھا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ، جن سے کیا کہلوایا گیا؟ سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں، سارے رسولوں کو بھی کرنا تھا کیا؟ قسط کا، عدل کا قیام۔ اور رسول اللہ سے کہلوایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ شورا آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں۔ اور 23 برس کی جد و جہد اس رخ پر دکھائی دیتی ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانا، اور اس زمین سے یہ چھوٹے چھوٹے فرعون اور یہ حامان جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے نظام کو ختم کر کے رب العالمین کے نظام کو قائم کرنا، یہ 23 برس کی جد و جہد تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آج بندے مومن اور ایک امتی اپنی جان کو، مال کو، وقت کو، اوقات کو، صلاحیتوں کو اس کام میں کھپائے گا تو پیغمبروں سے اور امام الانبیاء سے نسبت قائم ہوگی، اور جو امام الانبیاء کے پیچھے ہوں اور پیغمبروں کے راستے پر ہوں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں، 69 میں، کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے. وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی عمدہ رفقا ہوں گے، ساتھی ہوں گے جو اللہ کسی کو عطا فرمائے گا. ایک اور مقام قرآن حکیم کا وہ سورہ صف میں ہی ہے، جہاں ایک انداز سے تھوڑا انذار کا پہلو ہے، تھوڑا سا جھنجھوڑنے کا پہلو ہے، مگر عمل یہی ہے نفاذ دین کے جد و جہد کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بشارتیں بھی عطا فرمائی کہ اللہ تمہیں کیا کیا دیں گے. سورہ صف میں آتا ہے آیت نمبر 10, 11 اور 12 میں. سورہ صف کی آیت نمبر 9 تو وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے مشن کا بیان، پھر ترغیب دلائی گئی ہے اور تھوڑا جھنجھوڑا بھی گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والوں تجارت تمہیں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. جواب ہوگا بالکل بتائیے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم ایمان لاؤ واقعتاً اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر اور جہاد کرو اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. جہاد ایک مستقل عمل بھی ہے جس کی انتہا پر قتال کا بھی موقع آتا یا آ سکتا ہے، اور جس کا اہم مقصد اللہ کے دین کی سربلندی بھی ہے. سورہ انفال کی آیت 39 کے مطابق یہاں انداز کیا ہے، ہم تمہیں وہ تجارت بتائیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. ضرور بتائیے، یعنی جواب تو یہ ہوگا، یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں. تو تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول علیہ السلام پر، اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، توجہ فرمائیے گا. یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. باپ بیٹے کو سمجھائے تو بات میں وزن ہوگا نا، استاد شاگرد کو سمجھائے تو بات میں وزن ہوگا. اور آج کل تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے، کنسلٹنٹس ہوا کرتے ہیں اور بڑی بھاری بھاری فیسیں ان کی ہوا کرتی ہیں. وہ مشورہ دے تو اور زیادہ بات بڑھ جائے گی، اور اگر اسٹیون کبھی کسی کو مشورے دینا شروع کر دے تو شاید اور زیادہ لوگ مرغوب ہو کر اس کے مشوروں کو قبول کر لیں گے. اللہ کہتا ہے ذالکم، اللہ کہتا ہے، ساری کائنات کا بادشاہ، وہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. تو اب اس سے بڑی کوئی فضیلت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہی بہتر ہے تمہارے. آگے کیا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا. ویدخلکم جنات، اور تمہیں جنات یعنی باغات میں داخل فرمائے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. جنات عدن، معاف کیجئے گا، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. وہ جنت کے جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، اس محنت پر اللہ کا وہ جنت کا وعدہ کہ ہمیشہ کے باغات میں رہائشی مکانات بھی اور جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اب وہ جنت کا بیان خود اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے، کسی اور موقع پر اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب میں چاہتا ہوں، ویسے آیات اور بھی پیش کی جا سکتی ہیں، اشارہ فقط کر دوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 195، وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں جو ایمان بھی لائیں، ہجرت اور جہاد کے مراحل بھی طے کریں، اللہ فرماتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا اور بہترین اجر اللہ فرماتے میں ان کو عطا فرماؤں گا. اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں حقیقی ایمان والے کون ہیں، جو ایمان بھی لائے، ہجرت و جہاد کے مراحل بھی طے کیے، انصار کی بھی شان بیان کی، انہوں نے ٹھکانہ دیا مہاجرین کو، یہ پکے مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور عزت والی روزی اللہ کے ہاں تیار ہے. اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، اللہ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مالوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض ان کے لیے جنت ہوگی. اور اللہ کے راہ میں آگے فرمایا جنگ کرتے ہیں، قتل کرتے میں قتل ہو بھی جاتے ہیں، اس اقامت دین کی جد و جہد میں کبھی جان دینے کا موقع بھی آ سکتا ہے، اس پر اللہ نے جنت کا وعدہ عطا فرمایا ہے. اور ایک اور مقام سورہ مائدہ کی آیت نمبر 68 ہے، بنی اسرائیل کے تعلق سے مگر اب ہمارے لیے، ان کے لیے کیا فرمایا، ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل لاکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، ان کے احکامات کا نفاذ کرتے، ان کے اوپر سے بھی کھاتے، ان کے یہ نیچے سے بھی کھاتے. اللہ آسمان سے بھی برکتیں عطا فرماتا، اللہ زمین سے بھی خزانے نکال دیتا، کب، اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، ان کے احکامات کا نفاذ کرتے. اب تورات تو ویلڈ کتاب نہیں ہے، انجیل ویلڈ کتاب نہیں، تو قرآن ویلڈ کتاب ہے. تو اب اگر قرآن کے احکامات کا نفاذ ہو تو اللہ فرماتے ہیں میں آسمانوں سے بھی تمہیں برکتیں عطا فرماؤں گا، زمین سے بھی برکتیں عطا کروں گا. اب چند احادیث اسی ترغیب و تشویق کے اعتبار سے. کبھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, یہ بیہقی شریف کی روایت ہے, کہ جب اللہ کی حدود میں سے کوئی ایک حد نافذ ہوتی ہے, یہ حدود کا لفظ اسلامی سزاؤں کے لیے بھی آتا ہے اور قرآن حکیم میں حدود کا لفظ احکامات کے لیے بھی آیا ہے, وراثت کے احکامات کے لیے, رمضان شریف کے احکامات کے لیے حدود کا لفظ سورۃ البقرہ میں رمضان کے متعلق اور سورۃ نساء میں وراثت کے متعلق الفاظ آئیں. تو جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ایک مرتبہ زمین پر جاری ہوتی ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین والوں کو, اس خطے والوں کو خوشحالی ایسی عطا فرماتا ہے کہ جو خوشحالی 40 دن مسلسل برسنے والی بارش سے بھی زیادہ خوشحالی لاتی ہے. یعنی 40 دن بارش برسے, اس سے جو خوشحالی آئے اس سے زیادہ خوشحالی اللہ عطا فرماتا ہے جب اللہ کی حدود میں سے ایک حد ایک مرتبہ زمین پر جاری ہوتی ہے. یہ اقامت دین کی جد و جہد, اگر یہ کام ہوگا تو کل حدود بھی نافذ ہوں گی, احکامات کا نفاذ ہوگا, یہ اس کی برکتیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح لگانا یا اللہ کی راہ میں ایک شام لگانا, یہ دنیا و ما فیہا, یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ قیمتی اور بہتر ہے. کہاں لگانا؟ اللہ کی راہ میں, اس کے دین کی محنت کے لیے, اس کے دین کی سربلندی کے لیے ایک صبح لگانا یا ایک شام لگانا, یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وہ معروف حدیث ہمارے سامنے رہے جس میں آپ نے بتایا کہ بندے کا انتقال ہو جاتا ہے مگر اس کا نام اعمال جاری رہتا ہے, تین کاموں کے حوالے سے, یعنی تین کاموں کا اجر لکھا جاتا رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ کا عمل, ایسا کام جس سے مستقل لوگ فائدہ اٹھائیں. دو, وہ علم جو دوسروں کو سکھایا, جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کو اجر ملے گا. تین, وہ اولاد جو کہ اس کی نیک ہو اور وہ اللہ کے حضور اس والد کے لیے, والدہ کے لیے, جو بھی ماں باپ ہیں ان کے لیے دعا کرتی ہو. اب آپ کہیں گے اس میں اقامت دین کہاں سے آ گئی؟ تو ہم یہ تو مان لیں گے مسجد اگر بنائی تو جب تک لوگ نماز پڑھیں گے اجر ملے گا نا بھائی انشاءاللہ. ہم یہ تو مان لیں گے پانی کے انتظام کے, جب تک لوگ پئیں گے فائدہ پہنچے گا. تو اگر آج کسی نے دینی جماعت بنائی ہے اور اس جماعت میں آ کر یا اس جماعت سے جڑ کر لوگوں کو دین کی طرف آنے کا موقع ملے گا, دین سیکھنے کا موقع ملے گا, دین کی محنت کرنے کا موقع ملے گا, تو جس نے اس جماعت میں حصہ ڈالا اور جماعت آگے چلتی رہی اور لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں, تو اس بنانے والے کو بھی اور حصہ ڈالنے والے کو بھی, جماعت کو مضبوط کرنے والے کو بھی, میرا تو یقین ہے انشاءاللہ اس کے مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا. اور پھر یہ اقامت دین کی جد و جہد یہی تھوڑے ہی ہے کہ بس ہم سڑک پر آ کے کھڑے ہو جائیں اور دھرنا دے دیں یا کلیشن کو اٹھا لیں لڑنا شروع کر دیں. وہ مواقع بھی شاید آئیں کبھی, لیکن اس سے پہلے جماعت کا تیار ہونا, ایک اجتماعی جد و جہد کے بغیر تو اقامت دین کی محنت نہیں ہو سکتی. اس جماعت کا تیار ہونا, اس کے افراد کی تربیت ہے, ان کی فکری علمی آبیاری ہے, ان کی اخلاق و کردار کی تربیت ہے, ان کے اعمال کا درست کرنا ہے, یہ جو مستقل عمل ہے ایک دینی اجتماعیت کا قائم ہونا اور اس کو مضبوط کرنا تاکہ اقامت دین کی جد و جہد آگے بڑھے, اس عمل کے دوران سیکھنا, سکھانا, پڑھنا, پڑھانا, یہ سارے مواقع بھی تو میسر آئیں گے. اور جو لوگ اس اجتماعی محنت میں یہ کام کر رہے ہوں گے اور جتنے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہوں گے, وہ سارے استفادہ کرنے والوں کو ان کا اجر تو ملے گا ملے گا, ان کو ادھر لانے والوں کا, ادھر لانے والوں کو بھی انشاءاللہ اجر ملتا رہے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے الدال الی الخیر کفاعلہ, مسلم شریف کی روایت ہے کہ نیکی کی طرف دعوت دینے والا ایسا ہے جیسا کہ خود نیکی کرنے والا. ایک اور انداز سے ایک بات سمجھیے, ایک بندہ نمازی بھی ہے, متقی بھی ہے, پرہیزگار بھی ہے, تہجد گزار بھی ہے, بہت سی محنت کر رہا ہے الحمدللہ, بڑے پیارے اعمال ہیں. اور ایک بندہ اس سے آگے بڑھ کر وہ دین کی اقامت کی جد و جہد میں لگا ہوا ہے, تو ایک تو اس جد و جہد کے دوران بھی وہ دعوت کا کام کرے گا, لوگ آئیں گے اس کو اجر ملے گا کیونکہ لوگ اس سے سیکھ کر سمجھ کر آگے عمل کریں گے. اور کل اگر اللہ کا دین قائم ہوتا ہے, اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے, تو اگر صرف پاکستان ہی کی بات کر لیں تو 2-400 نہیں, 2-4 ہزار نہیں, 2-4 لاکھ نہیں, کروڑوں لوگ دین کی طرف ہوں گے, کروڑوں لوگ دین پر عمل کر رہے ہوں گے. اس کا کوانٹم کتنا ہوگا؟ ایک فرد کا اپنے انفرادی معاملات کو انجام دینا قیمتی بات ہے, مگر اس کی محنت اور جد و جہد اس رخ پر ہو کہ کل اللہ کا دین قائم ہو تو کروڑوں لوگوں کو دین پر آنے اور دین کو سیکھنے اور دین پر عمل کرنے اور اس کی برکات کو دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو جو آج اس کام میں اپنے آپ کو کھپا رہا ہے اس کے اجر کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے معلوم نہیں کہ بات میں واضح کر پایا یا نہیں کر پایا۔ میری انفرادی محنت اپنے اعمال تک محدود جو ہے اس سے اس کو تو کرنا ہی میں نے ہے، لیکن اگر میں کوانٹم بڑھانا چاہوں تو اس اقامت دین کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالوں تو کل کروڑوں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف آنے، دین پر عمل کرنے کا موقع جو میسر آئے گا اس کا میں اور آپ شاید اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کو بھی شامل رکھیے وہ صدقہ جاریہ والے عمل کے اندر، اور جتنا ہی پھر ملٹیپل ہوگا اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ ایک بات بس اور کر کے بات مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے، میرے راستے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہر ادا قیمتی ہے، ہاں وہ خوشبو لگانا ہو یا وہ مسواک کرنا ہو یا وہ سرما لگانا ہو یا وہ کنگھی کرنا ہو، ہر ادا اللہ کے رسول کی قیمتی ہے۔ البتہ ہم لوگ اپنے لیے تو دیکھتے ہیں کہ نیور سیٹل فار دا لیس، ہم اردو میں کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش۔ تو بیسٹ آف دا سننا کیا ہے؟ دا بیسٹ آف دا سننا کیا ہے؟ وہ مشن ہے اللہ کے رسول کا۔ میٹھا کھانا یہ سنت امت کو یاد ہے آج، مگر دو مہینے چولہا نہ جلے یہ سنت امت کو یاد نہیں ہے۔ میٹھا کھانا یہ سنت امت کو یاد ہے۔ خوشبو لگانا، دس دس ہزار روپے کی خوشبو لگ رہی ہے بھائی، سبحان اللہ، پانچ پانچ ہزار روپے کا عمامہ پہنا جا رہا ہے سنت کہہ کر۔ نبی نے پتھر بھی باندھے تھے احزاب کے موقع پر، نبی نے خون بھی لیا تھا طائف کی گلیوں میں، نبی نے خون دیا تھا احد کے میدان میں، نبی نے اپنے چچا کا بھی لاشا دیکھا تھا، نبی نے 70 لاش ایک وقت میں دیکھے احد کے میدان میں، اور نبی نے 269 کی جانیں اللہ کی راہ میں دی، تب دین قائم ہوا اور ہم تک پہنچا۔ یہ قرض تو ہمارے ذمہ ہے۔ تو رسول اللہ کی دا بیسٹ آف دا سنہ وہ یہ مشن کی تکمیل کے لیے آپ کی 23 برس کی محنت ہے، اس میں اب حصہ ڈالنا امت کے کاندھوں پر ہے، یہ لازم ہے، یہ کوئی نفلی کام نہیں، آپشنل نہیں، کمپلسری، فرضیت کے درجے میں، لازم کے درجے میں۔ تو آپ فرما رہے جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ ہیں کچھ فضائل، اور ہم غور کریں گے تو اور سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ دعوت دین کے کام کے فضائل بھی ہیں، اللہ کی راہ میں نکلنے کے فضائل بھی ہیں، انفاق کرنے کے فضائل، وہ سب اسی پر اپلائی ہوں گے، لیکن کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اور آخری بات کہ یہ کام اکیلے اکیلے نہیں ہو سکتا، دو پیغمبر موجود نہیں ہوا کیونکہ جماعت نہیں ملی، موسیٰ علیہ السلام بھی اور ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، بھائی ہیں دونوں، پیغمبر ہیں دونوں۔ قوم نے کہا ہم نہیں قتال کرتے آپ کے ساتھ چل کر، فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، موسیٰ آپ جائیے آپ کا رب جا کے قتال کیجیے، ہم تو یہ بیٹھے رہیں گے، استغفر اللہ۔ جماعت کے بغیر، اجتماعی جد و جہد کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہی سورۃ العصر کا تقاضا بھی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں، سوائے وہ جو ایمان لائے، مگر کافی نہیں، اور وہ جنہوں نے نیک اعمال کی، کافی نہیں۔ وتواصوا بالحق، یہ بھی ضروری، مل جل کر حق کی وصیت کرنا، وتواصوا بالصبر، اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، اور سب سے بڑی حق ذات وہ اللہ کی ہے، اور سب سے بڑا حق بھی اللہ کا ہے، یہ زمین اس کی ہے، اس پر اسی کا حکم اور اس کا دین قائم اور نافذ ہونا چاہیے۔ ہم تنظیم اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے استاد ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم بھی اپنے ساتھیوں کے لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ بھی اس اجتماعیت میں شامل ہوں اور ہمارے دست و بازو بنیں، ہم مل کر یہ جد و جہد کریں۔ اگر کسی اور جماعت پر دل ٹھکتا ہے تو بھی وہاں جائیں، عجیب بات کہہ رہا ہوں میں، لیکن جائیں اور یہ کام کریں، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اور اگر تنظیم اسلامی پر آپ کو اعتبار ہے تو انتظار کس بات کرتے ہیں، بسم اللہ کیجئے اور چلیے آگے۔ ہم سب بھی کمزور ہی ہیں، مل جل کر کچھ کریں گے تو بات آگے بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن غیر جماعتی زندگی بسر نہ ہو، جماعتی زندگی ہونی چاہیے، اکیلے اکیلے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے نہیں کیا آپ اور میں کیسے کر لیں گے، رسول اللہ کو بھی جماعت ملی تو کام ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امت نے یہ کام کرنا ہے تو جماعتی زندگی اختیار کر کے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت اور اس پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس بندگی کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی بندگی پر مبنی نظام کے نفاذ کی جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جان و مال کو، اوقات کو، صلاحیتوں کو، اولاد کو اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمیں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص نصیب فرما۔ ہر شر سے اے اللہ ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی اپنے فضل سے مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو اپنے فضل سے شفائے کاملہ عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام کی حالت پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ موت کی سختی سے، اے اللہ قبر کے عذاب سے، اے اللہ قیامت کی ذلت اور رسوائی سے، اے اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ۔ اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ وہاں رسول اللہ علیہ السلام کا ساتھ اور ان کا دیدار اور ان کا پڑوس نصیب فرما۔ اور اللہ اپنی رضا اور اللہ اپنا دیدار ہم سب کو عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔